جب ہم دنیا اور آخرت کے تعلق کے بارے میں لوگوں سے کچھ آرائز پیش کرتے ہیں, اور ایسا ہم دائرے کے کئی دفعہ کرتے ہیں, تو مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ہم کہیں پر اس کو بیان کر رہے تھے دنیا اور آخرت کے بارے میں, اور ہم نے آخرت کے اوپر اصرار کیا, تو ایک تشریف لائے ایک جوان انتہائی مخلص, اور وہ آئے, انہوں نے کہا کہ مولانا ہماری قوم دنیاوی اعتبار سے کافی پیچھے ہے, اور اگر آپ آخرت کے اوپر اسی طرح اصرار کرتے رہے تو یہ دنیاوی اعتبار سے اتنے پیچھے چلے جائیں گے کہ پھر دنیا میں کچھ کرنے کے قابل نہیں رہیں گے. انہوں نے ہم سے یہ کہا, تو ہم نے ان سے یہ عرض کیا کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ انتخاب کہ دنیا اور آخرت میں کس کے اوپر اصرار کرنا ہے, یہ انتخاب ہمارا ہے یا اہل بیت اطہار کا؟ یہ ہمارا انتخاب نہیں ہے, یہ ہم نے ان سے ہدایت لینی ہے کہ دنیا اور آخرت کو بیان کرنے میں کس کے اوپر ہمیں زیادہ اصرار کرنا ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ کہاں ہم نے یہ دیکھا کہ کسی نے تقویٰ اور پرہیزگاری کی وجہ سے دنیاوی ترقی میں محرومیت حاصل کی ہو, یعنی چونکہ وہ تقویٰ اور پرہیزگاری میں بہت آگے چلا گیا اس لیے دنیا سے پیچھے رہ گیا. یہ کتنے لوگوں میں دیکھا ہے آپ نے, اور کتنے لوگوں میں یہ دیکھا ہے کہ دنیا کی لالچ میں اتنے آگے گئے کہ آخرت کا کچھ بھی نہیں بچا, کیا زیادہ دیکھا ہے؟ تو ظاہر ہے یہ ہم نے بہت دیکھا ہے کہ کوئی دنیا کی لالچ میں اتنا آگے گیا کہ آخرت کا کچھ نہیں بچا, اور شاید لاکھوں میں کوئی ایک ایسا دیکھا ہوگا جو آخرت میں محنت کرنے میں اتنا آگے گیا ہو کہ وہ دنیا سے رہ گیا ہو, یہ لاکھوں میں کوئی ایک ہوگا. تو میں نے کہا بھائی ایک بیماری وہ ہے جو رائج بیماری ہے, اور ایک بیماری وہ ہے جو ریئر کبھی ہوتی ہے, کس کے اوپر اصرار کروں؟ اب میں حدیث عرض کر دیتا ہوں, امام مصطفیٰ سے حدیث ہے, ایک بار پھر ان کی ذات گرامی پہ درود بھیجے گا, محمد و آل محمد, محمد. چونکہ شب شہادت ہے, ظاہر ہے کہ لوگ آپ کی طرح یہاں پر آنا چاہتے ہیں, آپ درود بھیجتے ہوئے تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے, اللہ صلی علی محمد محمد وعجل فرج, ایک بار پھر درود بھیجے گا, محمد و آل محمد, اللہ صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. اس حدیث میں کچھ اس طرح اشارہ موجود ہے کہ امام نے گویا جوانوں کو کوئی نصیحت کی ہے, اس حدیث میں اشارہ موجود ہے کہ امام دوم گویا جوانوں کو کوئی نصیحت کر رہے ہیں, اور نصیحت کرتے ہوئے ان سے یہ کہا کہ دیکھو تم لوگ اپنی آخرت کے لیے بھرپور محنت کرو. فرمایا یہ ہم نے دیکھا ہے کہ کسی نے, انہوں نے فرمایا کہ یہ ہم نے دیکھا ہے, امام نے یوں لہجہ اختیار کیا, مجھے لگتا ہے جیسے جوانوں کو ایڈریس کر رہے تھے تو لہجہ انہی کی طرح رکھا, کہا یہ ہم نے دیکھا ہے کہ کسی نے آخرت پہ محنت کی ہو اور خدا نے اس کو دنیا سے نواز دیا, کہا یہ ہم نے بہت دیکھا, لیکن ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی نے دنیا پہ محنت کی ہو اور آخرت پہ پہنچ پایا. ہاں اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم کہیں گے اورینٹیشن. کسی کی اورینٹیشن کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا تمہاری اورینٹیشن آخرت ہو خدا تمہیں دنیا نصیب کر دے گا, یہ ہم نے بہت دیکھا ہے, لیکن تمہاری اورینٹیشن ہی دنیا ہو اور آخرت, معذرت چاہتا ہوں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں, مفت میں مل جائے, یہ نہیں ہوا ہے, یہ نہیں ہوا ہے. اور یہ مفہوم وہی مفہوم ہے جو اللہ کے نبی کے ایک اور مشہور روایت کے اندر موجود ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں علیک بالآخرہ تأتک الدنیا ساخرہ, تم آخرت کی پرواہ کرو دنیا حقیر ہو کر تمہارے پاس آئے گی. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تم آخرت کی پرواہ کرو دنیا حقیر ہو کر تمہارے پاس آئے گی. اب ممکن ہے آپ کے ذہن میں اس کے حوالے سے پتہ نہیں کتنے سوال بھی آ رہے ہیں کہ مولانا ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے انہوں نے آخرت میں محنت کی لیکن دنیا نہیں آئی ان کے پاس, صحیح ہے؟ اب میں اس کے اوپر تھوڑا سا آپ کا وقت لے کر چند منٹ سے اس کو بھی تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں تاکہ اس مشکل کو بھی ہم حل کر سکیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. میں ہمیشہ اپنے ذہن میں پوچھتا ہوں, سوال کرتا ہوں مجھے کہ مجھے دنیا سے کیا چاہیے. میں نے شاید پہلے دن آپ کی خدمت پہ عرض کیا تھا, بہت کم دنیا میں اتنے لوگ ہوں گے, ایسے لوگ ہوں گے, اور میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں اتنے احمق ہوں گے, جن کو دنیا میں صرف نمبر بڑھانے میں غرض ہو. صرف نمبر بڑھانا. مثلا میرے پاس فرض کر لیجئے ایک محل ہو نعوذ باللہ تعالی جس میں 100 کمرے ہوں، کتنے استعمال کر لوں گا؟ ایک، دو، تین، کتنے استعمال کر لوں گا میں؟ ٹھیک ہے، باقی کس کام کے لیے؟ کچھ بھی نہیں. مجھے ایک تسلی دینے کے لیے ہے کہ میرے پاس یہ سب کچھ ہے. ایک آدمی کے پاس دنیا کی بہترین گاڑیاں ہیں، کتنوں میں بیٹھے گا؟ ہر روز ایک تبدیل کرتا رہے گا. بیٹھنے کے بعد اس نے کرنا کیا ہے؟ ایک پوائنٹ سے نکلے گا، دوسرے پوائنٹ کی طرف جائے گا، اس کے علاوہ کچھ اور ہونا ہے کیا؟ باقی سب کا سب نمائش ہے. صحیح. یہ سارے کام کیوں کرتے ہیں؟ اپنے اندر کی تسلی کے لیے. تو میں پوچھتا ہوں، گاڑی اور گھر اصلی ہے یا تسلی اصلی ہے؟ تسلی اصلی ہے. اچھا، جو لوگ لذتوں کو دنیا کی حاصل کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں، ان کی کوششیں کامیاب ہو گئیں، ان کی سب کی صحت و سلامتی کے لیے آپ اور میں شرکت کرتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا پیچھے کتنے لوگ محنت کر رہے ہیں. تو ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے، مزید توفیقات کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. انسان بہت ساری چیزوں کو لیتا ہے کس بات کے لیے؟ یہ جو میں تسلی کا لفظ کہہ رہا ہوں، یہ تقریباً اس طرح کا ترجمہ ہے جیسے سیٹسفیکشن. سیٹسفیکشن کے لیے بہت ساری لذتوں کو انسان لیتا ہے جن کا پتہ ہوتا ہے اس کو کہ اس میں نقصان بھی ہو رہا ہے اس کا، لیکن وہ سیٹسفیکشن کے لیے کر رہا ہوتا ہے. اب میں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، جو دنیا والوں کو لذتوں، پراپرٹیز، اونرشپ، پوزیشن، کمانڈ، اس سے تسلی ملتی ہو، سیٹسفیکشن ملتی ہو، اگر کسی کو خدا کے ذکر سے ملنے لگے، کون سا بہتر ہے؟ صحیح ہے. اچھا، ان میں سے کون سا شخص، معذرت کے ساتھ ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں، شاید تھوڑا سا مشکل لگے، ان میں سے کون سا شخص غنی ہے اور کون سا شخص فقیر ہے؟ ایک ہے کوئی عظیم ہستی جس کے پاس دنیا سے کچھ نہیں ہے، لیکن تسلی کا وہ درجہ اس کے اندر ہے کہ دنیا والے دیکھ دیکھ کے رشک کر رہے ہیں. وہ کون ہے؟ وہ ہیں حضرت ابو ذر غفاری، وہ ہیں حضرت سلمان فارسی. کچھ نہیں ہے دنیا سے، لیکن تسلی، سیٹسفیکشن، سکون کا وہ درجہ ان کے اندر ہے کہ دنیا والے رشک کریں. یہ انہوں نے کیسے حاصل کر لیا؟ اب میں ایک بات پوچھتا ہوں، ان میں سے کون فقیر ہے؟ وہ جو دنیا لے کر اپنے آپ کو مطمئن کر رہا ہے، یہ دنیا کا فقیر ہے، اس کو پتہ نہیں ہے. اور جو دنیا لیے بغیر سیٹسفیکشن فیل کر رہا ہے، یہ دنیا کا غنی ترین انسان ہے، بے نیاز ترین انسان ہے، یہ امیر ہے، یہ امیر ہے. اور یہی وہ کامیابی اور ناکامی کا معیار ہے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہمیں دیا ہے، کہ ایک راستہ تمہارے پاس یہ ہے کہ تم دنیا کو لے کر بولو کہ میں بے نیاز ہو گیا. یہ نیاز بے نیازی نہیں ہے، یہ عین نیاز مندی ہے، یہ فقری فقیر ہے. نشانی کیا ہے؟ میں پاکستان کراچی کا، میں بالکل کراچی واپس جاتا ہوں اپنے دماغ میں، وہاں میرے پاس ایک ایشو ہے، کبھی لائٹ آتی ہے، کبھی لائٹ نہیں آتی، کبھی اے سی چلتا ہے، کبھی اے سی نہیں چلتا ہے، اور میں وہ ہوں جس کے گھر میں اے سی بند نہیں ہوتا مثلا، اور میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ کا دیا سب کچھ ہے، الحمدللہ، مجھے کسی کی کوئی نیاز نہیں ہے. اچھا، تو یہ اے سی کی نیاز کیا ہے پھر؟ یہ نیاز نہیں ہے، یہ محتاجی نہیں ہے. کاش میں وہ ہوتا جس کے اوپر ان چیزوں کا اثر نہ ہو رہا ہوتا، اور میں کہتا الحمدللہ خدا کا دیا میرے اوپر ایسا کرم ہے کہ مجھے ان میں سے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. کاش میں ایسا ہو جاتا. اگر پوری دنیا میرا احترام کر رہی ہو اور میں کہوں اللہ کی دیوی عزت بہت ہے، مجھے اور کسی کی ضرورت نہیں ہے، جھوٹ بول رہا ہوں. جس دن میرے پاؤں میں زنجیر ہو اور میں کہوں عزت خدا کی ہے، یہ عزت ہے. ہاں، تو دھوکہ نہ دے دنیا ہمیں کہ وہ کہے کہ تم بے نیاز ہو گئے. تم بے نیاز نہیں ہو، تم عین نیاز مند و فقیر ہو، کیونکہ تم ان کے بغیر چل ہی نہیں پا رہے.
بے نیاز وہ ہے جو ان کے بغیر اپنے اندر کوئی کمی احساس نہیں کر رہا ہے. اور میں نے مثال عزت کے معاملے میں جو دی, یہ اس سے زیادہ بلیغ مثال دنیا سے بے نیازی کی نہیں ہوگی. کہ اگر مجھے سب احترام کی نظر سے دیکھیں اور میں کہوں آئی ایم فیلنگ سیٹسفائیڈ اور میں اللہ پہ بھروسہ کر رہا ہوں, ابھی کہاں سے پتا چلا اللہ پہ بھروسہ کر رہا ہوں؟ ابھی تو احترام مل رہا ہے. جس دن کوئی احترام نہ کرے اور تم کام صحیح کرنے کی وجہ سے اکیلے رہ جاؤ, تب میں پوچھوں گا اب بتاؤ تم خدا پہ بھروسہ کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو, اس دن پوچھوں گا. اور میں کسی اور سے نہیں پوچھوں گا, اپنے آپ سے پوچھوں گا. اب تو برا نہیں لگا؟ جس دن ساری دنیا حق کہنے کی وجہ سے آپ کے خلاف کھڑی ہو جائے اور آپ مطمئن ہو کہ چونکہ میں نے حق پر عمل کیا ہے مجھے کوئی اثر نہیں پڑنے والا, اگر یہ سیٹسفیکشن آپ اپنے اندر فیل کر لیں, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اب آپ سید الشہداء کے راستے پر ہیں, جو اس عالم میں فرما رہے ہیں رزن بقضاء. یہ اس وقت پتا چلے گا, یہ ابھی پتا نہیں چلے گا. تو میں معذرت کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, کیا مجھے برا لگے گا کہ آپ وینکوور میں آرام سے زندگی گزارے ہیں اور پتہ نہیں دنیا کی ساری خواہشیں لذتیں آپ کی پوری ہوتے رہیں؟ مجھے بالکل کوئی برا نہیں لگے گا. آپ میری دنیا سے ٹیڈی پیسہ نہیں کم کر سکتے. آپ لاکھوں بھائی دنیا میں کوئی کمی ہے کیا؟ تو آپ جتنا بھی کریں مجھے کیا فرق پڑنے والا ہے؟ یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ عین دنیا کے فقیر اور نیاز مند بنے اور اپنے آپ کو سمجھاتے رہیں کہ ہم غنی ہو گئے. یہ نہ ہو جائے, ایسا نہیں ہے. انشاءاللہ خدا نے مثال ہم سب کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرمائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ما صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. تو اب وہ جو دنیا میں کامیابی اور ناکامی کا تصور ہے, وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی اسکول آف تھاٹ میں کیا ہے؟ یہ جو ہمارے سامنے شخصیتیں مثال کے طور پہ دی جاتی ہیں, ان کا ایک کام یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ فلسفی نہیں سمجھ پاتے, کچھ لوگ آئیڈیالوجی کو اس کی ڈیپتھ میں نہیں سمجھ پاتے, تو ان کے سامنے ایک شخصیت کو پیش کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ بتاؤ یہ کامیاب تھا یا نہیں تھا. صحیح ہے؟ تو مجھے اپنی زندگی میں کیا چاہیے؟ کامیابی چاہیے. ناکامی کسی کو نہیں چاہیے, سب کو کامیابی چاہیے. صرف کیا ہے, کامیابی کسے کہتے ہیں اس میں ہم لوگ مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں. تو کسی نے ہمیں یہ سمجھایا کہ دیکھو کامیابی یہ ہے کہ دنیا کی جو بہترین پیسہ کمانے والی جاب ہو وہ تمہارے پاس ہو, دنیا کا بہترین پیسہ بنانے والا بزنس ہو وہ تمہارے پاس ہو, دنیا کے مہنگے ترین شہروں کے اندر بہترین گھر تمہارے پاس ہو, دنیا کی جو بہترین برانڈز کی گاڑی ہے وہ تمہارے پاس ہو, اور باقی آگے پیچھے میں کچھ نہیں کہہ رہا. یہ دنیا میں کامیابی ہے, یہ دنیا میں کامیابی ہے. صحیح ہے؟ اگر میں اس کو کامیابی مان لوں تو میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا, 250 سال میں اہل بیت اطہار کے جو نزدیک ترین افراد میں تھے, جو نزدیک ترین افراد تھے, ان میں سے کون سا ایسا تھا؟ اگر یہی کامیابی ہو جو میں نے ابھی کہی ہے, تو آپ مجھے 250 سال میں اہل بیت کے نزدیک ترین اصحاب میں سے کوئی 2, 4, 5 مجھے بتا دیجئے, یہ مولانا اتنے اچھے تھے, اس طرح کی کامیابی تھی ان کے پاس, اور یہ اہل بیت کے نزدیک ترین افراد تھے. تو میں تقریباً گارنٹی سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, 40 سال مجھے بھی طالب علم بنے ہوئے ہو گئے, آپ کو ایسے افراد نہیں ملیں گے. ماننے والوں میں ملیں گے, نزدیک لوگوں میں نہیں ملیں گے, نزدیک میں نہیں ملیں گے. اچھا اگر نزدیک میں کوئی ایسا ہوا بھی تو وہ کسی امتحان سے گزرے گا, جو ایسا امتحان ہوگا جو ہماری اور آپ کی عقل سے بہت اوپر چلا جائے گا. ایک مثال عرض کر دیتا ہوں, درود بھیجے گا محمد والے محمد. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. ایک نام ہے ہمارے پاس صفوان. صفوان اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں میں سے ہیں, مولا ساتویں امام کے اصحاب میں شمار ہوتے ہیں. مولا ساتویں امام کی ذات پر درود بھیجے محمد آل محمد. صلی علی محمد محمد وعجل فرج. امام کے نزدیکی افراد میں سے ہیں, ان کا بہت بڑا بزنس ہے معذرت کے ساتھ رینٹ اے کار کا. اونٹ کرائے پہ دیتے ہیں. اس دور کا اس دور میں لاؤں تو یہی بنے گا نا, بہت بڑا بزنس ہے, اونٹ کرائے پہ دیتے ہیں. کتنا بڑا بزنس ہے, اتنا بڑا بزنس ہے کہ اپنے ملک کے پریزیڈنٹ کو گاڑیاں کرائے پہ دیتے ہیں. ہارون الرشید کو, ہارون الرشید جب حج پہ جاتا تھا تو ان سے اونٹ کرائے پہ لیتا تھا. اتنا بڑا بزنس ہے. ایک دن صفوان امام کے پاس تشریف لائے, ان کا نام ہی صفوان جمال تھا, جمال اونٹ کے لیے جمل کا پلورل ہے, صفوان جمال ان کا نام تھا, جس کو ہم لوگ اردو میں پڑھنے والے جمال پڑھ دیں گے کبھی کبھی, وہ جمال نہیں ہے, جمال ہے. تو وہ آئے ایک دفعہ امام کے قریب اور انہوں نے امام سے پوچھا, امام سے بات کی. امام نے کہا کہ میں نے, مجھے پتا ہے کہ تم نے, میں الفاظ اپنے طریقے سے کہہ رہا ہوں, کہا کہ تم نے اونٹ ہارون رشید کو کرائے پہ دی. کہا جی میں نے دی. پھر وہ سمجھ گیا کہ میرے اوپر اعتراض ہے, تو انہوں نے کہا کہ مولا صرف اس صورت میں دیے کہ حج پہ جائیں, شکار کے لیے نہیں دیے, لشکر کشی کے لیے نہیں دیے, صرف اس لیے دیے کہ حج پہ جا رہا ہے. تو امام نے فرمایا کہ کیا تم یہ چاہو گے کہ جب تک حج سے واپس نہیں آیا ہے وہ زندہ رہے؟ کہا مولا اتنا تو میں چاہوں گا. کیوں؟ کیونکہ اگر یہ حج سے واپسی تک بھی زندہ نہیں رہا تو میرے اونٹوں کا کیا ہوگا پھر؟ تو امام نے فرمایا کہ ظالم کا اتنا ساتھ دینا بھی صحیح نہیں ہے, یہ بھی صحیح نہیں ہے. صفوان نے سر جھکایا بہت معذرت کے ساتھ, اگر میں ہوتا تو جیسے ہم لوگ کرتے ہیں تو میں پوچھتا مولانا کوئی بیچ کا راستہ نکل سکتا ہے؟ معذرت کے ساتھ, کیونکہ میں بھی دیکھتا رہتا ہوں نا کہ ہر حکم شرعی کے پیچھے جو تھوڑا سا سخت گزر رہا ہو, گراں گزر رہا ہو, تو میں کوئی. انہوں نے سر جھکایا, انہوں نے کہا مولا میں سمجھ گیا, میں سمجھ گیا. وہاں سے جس طرح بھی محفل برخاست ہوئی وہ گئے اور انہوں نے اپنا بزنس وائنڈ اپ کر دیا. ہارون رشید کے پاس گئے, کہنے کہ میں اونٹ نہیں دے سکتا چونکہ میں نے بزنس ہی وائنڈ اپ کر دیا, ختم, میرا بزنس ختم ہو گیا. اچھا ہارون رشید عام آدمی نہیں ہے, اس کے بارے میں مولا کی ایک روایت میں بیان ہوا ہے کہ ان کا ساتواں, ان کا بہت سخت بہت تیز انسان ہوگا, وہ مامون الرشید ہے, یہ اس کا باپ ہے ہارون الرشید, عام آدمی نہیں ہے یہ. تو اس نے دیکھا, اس نے کہا کہ مجھے پتا ہے تمہارا اصلی معاملہ کیا ہے. اس نے کہا مجھے بھی پتا ہے کہ تمہارا اصلی معاملہ کیا ہے. اور اس نے, اب مجھے نہیں پتا اس کو جاسوسوں سے خبر تھی یا اس کو خود ہی اندازہ تھا, کہنے لگا مجھے پتا ہے تمہارے لیڈر نے تمہیں میرے ساتھ کام کرنے سے منع کیا ہے. پھر اس نے کہا کہ اگر تمہارے ساتھ پرانی دوستی نہ ہوتی تو اس گستاخی پہ تمہیں زندگی سے محروم کر دیتا. صحیح ہے؟ اچھا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, صفوان کو نہیں پتا تھا کہ ہارون رشید جب سنے گا تو وہ کیا کرے گا؟ پتا تھا, انہوں نے اپنی جان کا خطرہ لیا اس فیصلے میں. بزنس گیا یا نہیں گیا؟ بزنس تو گیا, جان بھی جانی تھی. ان کو پتا تھا کہ ہارون رشید سمجھ جائے گا اور میری جان لے گا, لیکن انہوں نے جان کا خطرہ لے لیا. کیوں؟ انہوں نے کہا کہ دنیا میرے امام کے حکم کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. اب میں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھوں گا, میرے لیے کامیابی کیا ہے؟ میرے لیے کامیابی کیا ہے؟ اچھا کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم نے بھی, اب یہ ذرا سی سخت باتیں ہیں, میں تو سخت باتیں کرنے کے لیے مشہور ہوں, اس لیے جھیلتا بھی ہوں ان سب ہر جگہ جا کے. تو وہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ہم لوگ کسی اور کے بنائے ہوئے اسٹینڈرڈ پر اپنی زندگی چلا رہے ہیں, اور جن جگہوں کے اوپر زیادہ چیلنج نہیں ہے وہاں امام کی بات سنتے ہیں صرف؟ اچھا اس معاملے میں آپ کو اور مجھے صرف اتنا کرنا ہے, اور یہ بہت بڑا کام ہے, بہت بڑا کام ہے. اب اپنی زندگی میں بیٹھ کر اپنے آپ سے پوچھ لیجیے, آپ کے نزدیک قابل احترام کون سا انسان ہے؟ یہ جو ہم لوگ کسی کو احترام دیتے ہیں, یہ ہمارے آئیڈیلز ہمیں کسی میں نظر آتے ہیں تو اس کو ہم احترام دیتے ہیں. ہمارے آئیڈیلز ہمیں کسی میں نظر آتے ہیں تو ہم اس کو احترام دیتے ہیں. میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد جب آپ درود بھیج رہے ہوتے ہیں میں خدا سے مدد مانگ رہا ہوتا ہوں کہ خدا یہ بتانا آسان کر دیں، یقین مانو. فرض کریں میرے دو بچے ہیں، ان میں سے ایک ہے جو انتہائی متقی پرہیزگار ہے، میرا اچھا چاہنے والا ہے، میرا خیال بھی کرنے والا ہے، لیکن اتنا زیادہ کما کے نہیں لا پاتا، صحیح. اور میرا ایک بیٹا ایسا ہو نعوذ باللہ تعالی کہ جو تقویٰ پرہیزگاری میں تو خیر چھوڑ ہی دو، دنیا پرستی میں کہیں اور ہے، لیکن کما کما کے میری زندگی میں آسانیاں لا رہا ہے، صحیح ہے. میرے خاندان میں کس کا احترام زیادہ ہے؟ یہ اہل بیت کی آئیڈیالوجی ہے. میری جو آپ سے جو بھی درخواست پانچ دن میں بھی رہتی، اور ابھی تیسرا دن اس سلسلے کی مجالس کا اور اختتام پر ہے، وہ یہی ہے. جس چیز کو آپ اپنی زندگی میں ڈھونڈ رہے ہیں اور جس چیز کے پیچھے میری اور آپ کی زندگی گزر رہی ہے، اس کو اپنی زندگی میں آئیڈینٹیفائی کریں، نمبر ون. نمبر ٹو، اس کا ججمنٹ لے لیں کہ اہل بیت نے اسی کو پسند کیا تھا ہمارے لیے یا کچھ اور پسند کیا تھا. یہ کام کر لیں. اگر آپ اس کام میں کامیاب ہو گئے، اور یہ جو پہلا مرحلہ تھا نا یہ انتہائی مشکل ہے، یہ میں شاید اگر خدا نے توفیق نصیب کی تو کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. کیا مرحلہ ہے؟ اپنے آپ کو پہچاننا. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. یہ جو نفس کو پہچاننا یہ کیا مرحلہ ہے؟ یہ نفس کو پہچاننا اتنا سخت ہے، اتنا سخت ہے کہ میں بالکل آسانی سے آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر کوئی مجھ سے کہے کہ مولانا یہ ایک آپ کے پاس ایک گراؤنڈ ہے تقریباً 10 کلومیٹر انٹو 10 کلومیٹر، اور اس 10 کلومیٹر انٹو 10 کلومیٹر میں ایک جگہ 10 میٹر انٹو 10 میٹر کی زمین ہے جہاں پر ایک خزانہ چھپا ہوا ہے. یہ گراؤنڈ میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ ڈھونڈ لیجئے کہاں چھپا ہوا ہے. 10 کلومیٹر انٹو 10 کلومیٹر ہے، اور خزانہ کتنے میں ہے؟ 10 میٹر انٹو 10 میٹر میں. کتنا کھودوں کہ ڈھونڈوں؟ اس سے زیادہ مشکل اپنے آپ کو ڈھونڈنا ہے کہ میں ہوں کیا، کیوں. لیئرز آفٹر لیئرز میں نے سیٹ کر کے رکھی ہوئی ہیں دنیا کا سب سے سخت گلو لگا کر، کہ مجھے یہ نظر نہ آئے کہ میں اصل میں کون ہوں. یہ میں نے اپنے آپ کو چھپایا ہے بہت، لیئرز آفٹر لیئرز. اور میں اگر تفصیل کل بھی موقع شاید نہ ملے، لیکن یہ میں صرف جملہ آپ مجھ سے سن لیجئے، لیئرز آفٹر لیئرز ہم نے چھپا کے رکھا ہوا ہے اپنے آپ کو کہ نظر نہ آئے. کس کو نظر نہ آئے؟ دوسروں کو نہیں، اپنے آپ کو بھی نظر نہ آئے کہ میں کیا ہوں. صرف ایک مشکل ہے، یہاں سے آنکھیں بند ہونی ہیں اور اسی نے باہر آنا ہے، پھر کوئی لیئر نہیں بچا پائے. یہ لیئرز مجھے اور آپ کو اس دنیا میں چھپا لے گی، اور ہم یہاں عزت مند شرافت مند الحمدللہ ہیں اور رہیں گے، انشاءاللہ آخر تک رہیں گے، لیکن بعض اوقات لیئرز جو ہیں وہ تھوڑی سی ڈسپٹیو ہوتی ہیں، وہ ہمیں بچا لیتی ہیں. یہاں پہ وہ دنیا ایسی نہیں ہے، وہ ہے یوم تبل السرائر، وہ دن ہے جب راز آشکار ہو جائیں گے. جب میں پڑھتا تھا پہلے، جب طالب علم بنا اور ابھی بھی ہوں الحمدللہ رب العالمین کرم ان کا، کہ مثلا زمین اپنے تمام خزانے اگل دے گی، تو میں سوچتا تھا کہ جب قیامت آئے گی اور زمین اپنے منرلز اگل دے گی تو وہ منرلز کس کے کام آنے پھر قیامت کے دن؟ نہیں، زمین منرلز نہیں اگلے گی، زمین نے اپنے اندر جو انسان چھپا کے رکھے میں یہ وہ اگلے گی. اور اب جو اگلے گی تو اس کو ہم نے اندر بھیجا تھا لیئرز میں، اور یہ ہمیں نکال کے دے گی انریپڈ. یہ زمین اگلے گی، اور یہ وہ سخت ٹائم ہے. تو عزیزان محترم، موت کی تیاری صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس اتنی پراپرٹی ہے آپ یہ طے کرنے کون کس کا اونر ہوگا، یہ تو کائنات کا آسان ترین کام ہے ایک لحاظ سے. موت کی اصلی تیاری ان لیئرز کو اتار کر اپنے آپ کو سمجھنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو میں ہوں جو میں نے ابھی تک چھپا کے رکھا ہوا تھا، یہ انسان میدان حشر میں کھڑے ہو جائے تو اس کا کیا ہونے والا ہے. بس یہ ہے، یہ موت کی تیاری ہے. آپ کو الحمدللہ رب العالمین خدا نے بڑی فضیلت سے نوازا ہے. الحمدللہ رب العالمین یہ کہ آپ اور آپ کے بچے یہاں پر سید الشہداء کے اور ان کے بھائی کے فرش عزا پہ بیٹھے ہوئے، یہ بہت بڑی سعادت ہے. اس سے یہ یعنی اس سعادت کا میں اور آپ ابھی کوئی حساب نہیں لگا سکتے. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں اس کا احترام کرنا سکھایا ہے. اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمارے بزرگوں نے ہمیں اس کی تقدس کی حفاظت کرنا سکھائی. یہ الحمدللہ رب العالمین. اور کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے تو پھر ہمیں لوگ بتانے والے بھی موجود ہیں کہ بھائی یہ کمی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، اس طرح سے کر لو. اس کا ہمیں تھوڑا سا پاس رکھنا پڑے گا، اس کا ہمیں تھوڑا سا خیال رکھنا پڑے گا. میں مثلا طالب علم ہوں نا، تو آپ جب میں آپ سے کہوں گا میرے اتنے بچے ہیں، دو بچے ہیں، تین بچے ہیں، تو آپ میرے بچوں کے بارے میں مجھ سے اٹیچمنٹ کی وجہ سے ایک ایکسپیکٹیشن رکھیں گے. تو دنیا آپ سے اہل بیت سے اٹیچمنٹ کی وجہ سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھے گی. اس ایکسپیکٹیشن کو پورا کر لیں. کیوں؟ کیونکہ کبھی ایک وقت آتا ہے جب خدا کو یہ کہنا پڑ جاتا ہے انہ لیس من اہلک. یہ خدا کو کبھی کہنا پڑ جاتا ہے. جب حضرت نوح نے کہا کہ خدا تو نے تو وعدہ کیا تھا میرے اہل کو بچائے گا، تو میرا بیٹا کیوں غرق ہوا؟ تو فرمایا انہ لیس من اہلک، انہ عمل غیر صالح. اس ایسوسیشن کو بچانا پڑے گا. الحمدللہ خدا متعال نے بہت آپ کو اور ہمیں نوازا ہوا ہے کہ ہمارے دلوں میں اہل بیت اطہار کا غم ڈالا ہوا ہے. بہت بڑی نعمت ہے. انسان کے دل میں بہت غم ہوتے ہیں. جس نے زندگی گزار لی اس کے دل میں بڑے غم ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے میں ایک صاحب سے ملا، ان کے دو بھائی شہید ہو گئے تھے، کافی سالوں کے بعد ملا. شاید مجھے نہیں تذکرہ کرنا چاہیے تھا، لیکن میں نے ان سے کبھی شفاہن ملاقات نہیں کی تھی ان کے بھائیوں کی شہادت کے بعد. تو میں ان سے جب ملا تو میں نے شاید غلط کیا، میں نے ان سے شہادت کی تسلیت پیش کی ان کے بھائیوں کی، اور اچانک مجھے یاد آیا کہ میں نے غلط کر دیا. مجھے اتنے سالوں کے بعد ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. تو انہوں نے مجھے دیکھا تو انہوں نے سمجھ لیا، بہت ہوشیار آدمی ہے، وہ سمجھ گئے کہ میں یہ فیل کر رہا ہوں کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا خدا کا شکر ہے، خدا کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں بھولنے کی طاقت دی ہے. اب تک ہم سمجھ رہے تھے میموری ہونا کرم ہے. کہنے کہ نہیں مولانا بہت اچھا ہو گیا، خدا نے ہمیں بھولنے کی طاقت بھی دی ہے. ورنہ اگر انہوں نے کہا کہنے کہ اگر یہ بھولنے کی طاقت نہیں دیتا نا تو ہم لوگ پاگل ہو جاتے ہیں. تو زندگی میں غم سب نے گزارے، ان میں سے کچھ غم ایسے ہوتے ہیں جس کو انسان ڈیلیبریٹلی چاہتا ہے بھول جائے، لیکن کچھ غم ہوتے ہیں جس کو انسان اپنی زندگی کا اثاثہ ایسٹ بنا کے باقی رکھتا ہے. سید الشہداء کا غم وہ غم ہے، زندگی کا اثاثہ ہے. ان کے خاندان کا غم وہ غم ہے، یہ زندگی کا اثاثہ ہے. تو میں بڑے بڑے غموں کو اپنے دل سے بھلانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ان کو چھوڑ دو ورنہ میری زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن کچھ غموں کو میں دل سے لگا کے رکھتا ہوں. وہ کہتا نہیں ان غموں کو میں نہیں بلاؤں گا، یہ میری زندگی کا اثاثہ ہے.